منگل 3 نومبر کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے کالعدم تنظیموں کا استعمال. کالعدم تنظیموں کی کوریج پر پیمرا کی پابندی کے باوجود ان کی کھلے عام سرگرمیاں. تجزیہ کار نے ان کی بابت کہا,
ملک بھر میں جب بھی نیچرل کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, فلڈ آتا ہے, ارتھ کویک آتا ہے, تو ہر جگہ آپ انہی کو لے کے پہنچتے ہیں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان میں پچھلے ہفتے آنے والے شدید زلزلے سے متاثرہ علاقے چترال میں شدید بارشوں اور برف باری کے باعث لواری ٹنل بند کر دی گئی ہے, جس سے درجنوں گاڑیاں راستے میں پھنسی ہوئی ہیں, جبکہ سردی بڑھ جانے سے زلزلہ زدگان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے. علاقے کے بعض متاثرین کی دہائی,
ہمارا علاقہ سیلاب سے بھی بہت متاثر تھا اور ابھی زلزلے سے بھی ہمارا علاقہ بہت متاثر ہے. پینے کا پانی نہیں ہے, ہم ندی کا کھارا پانی پی رہے ہیں. ابھی یہ موسم آئندہ سخت ہونے والا ہے نا, ادھر برابری ابھی بھی موسم خراب ہے, لوگوں کا رہنا بہت مشکل ہے سر,
بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے سر. ایسے بھی سر سردی کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے سر, ہمیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں سر, تو وہ بچوں کے لیے کم از کم ہمیں کچھ کمبل دیے جائیں.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں پولیس کہتی ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے مقامی صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن زمان محسود کو فائرنگ کر کے مار ڈالا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
پولیس کا کہنا ہے کہ 35 سالہ زمان محسود اپنے گھر سے موٹر سائیکل پر ٹانک شہر جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی. انہیں شدید زخمی حالت میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع ہسپتال لے جایا گیا, مگر وہ دم توڑ گئے. پولیس کے مطابق زمان محسود کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, وہ جنوبی وزیرستان میں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے رکن کی حیثیت سے بھی کام کر رہے تھے.
پاکستان کے ہی قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کہتے ہیں کہ آج ایک بم حملے میں طالبان مخالف امن کمیٹی کے سربراہ ہلاک ہوئے, جبکہ ان کے بیٹے سمیت 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے رفت اللہ اور اگزئی.
پولیٹیکل انتظامیہ باجوڑ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان مخالف امن کمیٹی کے ایک اہم قبائلی سردار ملک محمد یونس صبح کے وقت گھر سے نکل کر کہیں جا رہے تھے کہ گلاشاہ کے علاقے میں ان کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا. باجوڑ ایجنسی میں گزشتہ چند ہفتوں سے حکومتی حامی قبائلی مشران پر حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے.
یہ خبریں بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا میں ہر 10 منٹ بعد ایک بے وطن بچہ پیدا ہوتا ہے, اور عرب ملک شام کے تنازع نے اس مسئلے کو سنگین بنا دیا ہے. ثنا گلزار.
پناہ گزینوں کے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی ایک تازہ رپورٹ کہتی ہے کہ بے وطن بچوں کو علاج, معالجے, تعلیم اور ملازمتوں سے محرومی کے امکانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہر سال دنیا میں 70,000 بے وطن بچے پیدا ہوتے ہیں, اور یہ مسئلہ خاص طور پر ان تارکین وطن اور پناہ گزینوں میں زیادہ سنگین ہے جو شام میں جاری خانہ جنگی سے متاثر ہوئے ہیں.
برطانوی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ عرب ملک شام میں فضائی حملے شروع کرنے کے لیے پارلیمان سے اجازت لینے کا منصوبہ ترک کرے. ظفر سید.
خارجہ امور کے متعلق ارکان پارلیمان کی با اثر کمیٹی نے شام میں برطانیہ کی مداخلت کی سختی سے مخالفت کی ہے. کمیٹی کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں سے پہلے شام میں خانہ جنگی کے خاتمے اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو شکست دینے کے لیے مربوط بین الاقوامی حکمت عملی کی ضرورت ہے.
روسی حکام نے سنیچر کو مصر کی فضائی حدود میں جہاز کے حادثے میں مرنے والوں کی شناخت کا عمل شروع کر دیا ہے. سینٹ پیٹرز برگ کے ڈپٹی گورنر آئیگور ایلبن نے کہا کہ اب تک ورسا نے 9 لاشیں شناخت کی ہیں. مصر کے جزیرہ نما سینائی میں ہونے والے اس حادثے میں جہاز پر سوار تمام 224 افراد ہلاک ہو گئے تھے. جہاز کے دونوں بلیک باکسوں کا بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے. امریکہ کو 2003 میں عراق کے صدر صدام حسین کی حکومت کا تختہ کرنے پر قائل کرنے والے عراقی سیاستدان احمد جلبی دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے. ان کی عمر 70 برس تھی. مسٹر جلبی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ صدر صدام حسین کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں, جس کی بنیاد پر امریکہ نے 2003 میں عراق پر چڑھائی کی تھی, مگر امریکی فوجوں کے عراق پر قبضہ کرنے کے معاملے پر ان کے اور امریکہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے. بھارت میں حزب اختلاف کے سینئر سیاستدانوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی مذہبی عدم برداشت کے خلاف دہلی میں ایوان صدر تک مارچ کیا اور حکومت سے اس رجحان پر قابو پانے کا مطالبہ کیا. مظاہرین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی مذہبی منافرت کی بنا پر ہونے والے حالیہ جرائم پر خاموش ہیں. جنوبی افریقہ میں ایک عدالت نے سرکاری وکلا کی اس اپیل کی سماعت مکمل کر لی ہے جس میں انہوں نے عدالت سے کہا ہے کہ اپنی گرل فرینڈ کو گولی مار کے ہلاک کرنے والے ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو غیر ارادی قتل کے بجائے دانستہ قتل کی سزا دی جائے۔ استغاثہ کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ پسٹوریس پر چلنے والے مقدمے میں تمام شواہد کو جانچا نہیں گیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ زلزلہ سیربین کا بڑا موضوع ہے۔ کالعدم تنظیموں کا زلزلے میں مدد پہنچانے والوں کے طور پر استعمال اسی موضوع کا حصہ ہے۔ شارجہ میں کرکٹ میں تیسرے دن شعیب ملک نے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سیربین کا یہ بھی حصہ ہے۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سال بھر پہلے ہوئی اموات پر پھر احتجاج در احتجاج ہے، اس لیے کہ حکام نے اب تک کہا کچھ کیا کچھ اور ہے۔ لیکن آئیے زلزلے سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں زلزلے سے متاثر علاقوں میں بارشوں اور برف باری سے لوگوں کی مشکلات دو چند ہوئی ہیں۔ خیموں میں رہنے والے لوگ بڑی تعداد میں اپنے رشتہ داروں کے پاس منتقل ہوئے ہیں۔ ضلع چترال میں کل رات سے شدید بارشوں اور برف باری سے لواری ٹنل بند کر دی گئی تھی، جس سے درجنوں گاڑیاں راستے میں پھنسی۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
بارشوں کا یہ سلسلہ کل رات سے شروع ہوا اور محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق زلزلے سے متاثرہ شمالی علاقوں میں بدھ تک بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بارش سے چترال کو صوبے کے دیگر شہروں سے ملانے والی شاہراہ پر زیر تعمیر لواری ٹنل بند ہو گئی ہے، جس سے بڑی تعداد میں گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ آج صبح کچھ دیر کے لیے مطلع صاف ہوا اور اس دوران ٹنل کھولنے کی کوششیں کی گئیں۔ زلزلے سے متاثرہ افراد کو اس وقت سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ خیموں میں زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ چرون اویر سے انیت اللہ نامی شخص نے بتایا کہ بچے اور خواتین یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔
گورنمنٹ کی طرف سے سر اس حوالے سے کوئی خاص انتظامات نہیں ہے سر۔ ابھی دیکھو وہاں چھوٹے بچے ہوتے ہیں سر، تو وہ بچوں کے لیے کم از کم ہمیں کچھ کمبل دیے جائیں تاکہ ہم اس کو لپیٹ کے سر، اگر ٹینٹ کے اندر بھی سر اس کو لپیٹنا ہوتا ہے۔ جو ملبے تب سارے جیتے نا سر، وہ تو گھروں کے سر گر گئے ہیں، تو ملبے سے وہ ہوئے ہیں سر۔
انہوں نے کہا کہ ان کے گاؤں کے 140 مکان بری طرح متاثر ہوئے، جو رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ کہیں لوگوں کو امداد ملی ہے اور کوئی اس امداد سے محروم ہے۔ چترال مستوج کے قریب ایک گاؤں گوکیر سے اکرام الدین نے بتایا کہ سرکاری اہلکار ان کے علاقے میں سروے کے لیے آئے ہی نہیں۔
پینے کا پانی نہیں ہے، ہم ندی کا کھارا پانی پی رہے ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں ملا۔ میں ابھی چترال میں ہوں، وہ سرکاری نمائندے جو ہے نا، وہ سروے ٹیم، وہ ہمارے علاقے کا ہمارے گاؤں کا معائنہ نہیں کیا۔ وہ شیطاخ، کارو، جنگوشال، کوال، ان تین چار علاقوں کا معائنہ بھی نہیں کیا یہ سرکاری ٹیم۔
ان کا کہنا تھا کہ ان کا گاؤں چند ماہ پہلے سیلاب سے متاثر ہوا تھا اور رہی سہی کسر اب زلزلے نے پوری کر دی ہے۔ انہیں یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔
گزارا کس طرح ہو سکتا ہے ان کا، کس طرح؟ ابھی یہ موسم آئندہ سخت ہونے والا ہے نا، ادھر برابری ابھی بھی موسم خراب ہے، اس کے بعد دسمبر، جنوری، فروری یہ مہینے شدید برابری ہوگی، ادھر لوگوں کا رہنا بہت مشکل ہے سر۔
دروش سے شربت خان نامی شخص نے بتایا کہ وہ، ان کے بھائی اور والدین کوئی 20 افراد ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ ان کے مکان کے 3 کمرے تباہ ہو گئے ہیں اور انہیں ایک ادارے کی جانب سے کچھ امداد تو فراہم کی گئی، لیکن ان کے ساتھ بہت برا سلوک بھی کیا گیا۔
سر جی وہ کیا گزارا کر، ہمیں رونا آتا ہے یار۔ گاؤں کا ایک آدمی تھا، اس کو ایک وہ دیا تھا، ٹینٹ دیا تھا، اس گھر میں ہم رہ رہے، باقی اس کے ادھر کوئی ساتھ والے گھر ہوں، کوئی اچھے گھر والے، رات کو ہمارے میرے والد ساتھ ہیں، امی ہیں،
وہ دوسرے گھر میں رات گزارنے جاتے ہیں، باقی ہم وہ ویران جگہ پہ پڑے ہیں۔
زلزلے سے متاثرہ دیگر علاقے جیسے شانگلہ، دیر اور قبائلی علاقوں میں بھی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ حکومت کی جانب سے سوموار کے روز سے ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو 6,6 لاکھ روپے فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق متاثرہ افراد کو امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے، لیکن جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہے وہاں خیموں سے سردی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے بتایا کہ متاثرہ افراد اپنے رشتہ داروں کے ہاں دوسرے علاقوں کو منتقل ہو رہے ہیں، لیکن ان افراد کا یہی سوال تھا کہ وہ رشتہ داروں کے پاس کب تک رہیں گے۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں کے مکان تباہ ہوئے ہیں یا زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں انہیں فوری طور پر مرمت کرنے کے انتظامات کیے جائیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پاکستان نے بظاہر بین الاقوامی دباؤ کے تحت بعض بھارت مخالف تنظیموں اور ان کے فلاحی اداروں پر قومی میڈیا میں کوریج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ماہرین اس بات پر منقسم ہیں کہ ان تنظیموں کا اپنا متوازی میڈیا جامع اور بھرپور ہونے کی وجہ سے کیا قومی میڈیا کی انہیں ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
پاکستان میں شدت پسند تنظیموں کا میڈیا سوویت یونین کی افغانستان میں مداخلت کے بعد سے یہاں پنپتا رہا اور ترقی پاتا رہا۔ افغان مجاہدین اور دیگر تنظیمیں اپنے اخبارات، رسائل، ویب سائٹس، پمفلٹس اور سی ڈیز کے ذریعے اپنے موقف اور سوچ کی ترویج کھل کر کرتی رہی ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی ایک تحقیق کے مطابق ان تنظیموں کو نجی شعبے میں قائم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر اور نہ ہی سرکاری میڈیا پر اعتبار تھا۔ اسی وجہ سے یہ تنظیمیں اپنا متوازی میڈیا بھی تشکیل دینے پر عرصے سے سرگرم رہی ہیں۔ پیمرا کے اعلان کے مطابق تمام ٹی وی چینلز اور ریڈیو سٹیشنز پابند ہیں کہ وہ قلدم تنظیم لشکر طیبہ، جماعت الدعوی اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن سمیت 72 قلدم تنظیموں کی کوریج نہ کریں۔ ان تنظیموں کی فنڈنگ کے لیے میڈیا پر کسی قسم کے اشتہارات چلانے پر بھی پابندی ہوگی۔ لیکن پیمرا کے اس اعلان میں بعض لوگ اس بات کو پہلی مرتبہ سرکاری اعتراف کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جماعت الدعویٰ دراصل قلدم لشکر طیبہ کا ہی نیا نام ہے۔ قلدم تنظیم لشکر طیبہ تو کافی عرصے سے میڈیا سے اس حد تک غائب ہے کہ اس کی جانب سے کبھی کسی کارروائی کی ذمہ داری یا بیان سامنے نہیں آتا ہے، لیکن جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کافی متحرک تنظیمیں رہی ہیں۔ یہ تنظیمیں اپنی سطح پر کیا کچھ شائع کرتی رہی ہیں، بتا رہی ہیں ثنا گلزار۔
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی جانب سے سال 2013 میں شائع ہونے والی کتاب ملٹنٹس میڈیا ان پاکستان کے مطابق جماعت الدعویٰ 7 رسائل نکالتی ہے، جن میں انگریزی ماہانہ وائس آف اسلام، عربی زبان میں الانفال، اردو میں مجلت الدعویٰ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کے لیے طیبات اور بچوں کے لیے روزۃ الاطفال، نوجوانوں اور طلبہ کے لیے ضرب طیبہ اور سندھی زبان میں باب الاسلام بھی ہیں۔ ان رسائل کی قیمتیں بھی قومی اخبارات اور رسائل کے مقابلے میں انتہائی کم ہیں۔ ان تمام تصانیف میں ادارتی پالیسی میں جہاد کی ترویج غالب ہے۔ عالمین ٹرسٹ، جو پہلے الرشید ٹرسٹ کے نام سے سرگرم تھی، وہ بھی ہفتہ وار ضرب مومن 1996 سے شائع کرتی آ رہی ہے۔
لیکن شدت پسندی پر کڑی نگاہ اور تحقیق کرنے والے عامر رانا کا کہنا ہے کہ ان تنظیموں کو پھر بھی قومی میڈیا کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔
ان کو ضرورت رہتی ہے، اپنا میڈیا، آلٹرنیٹو میڈیا جسے کہتے ہیں، بڑا اسٹرانگ ہے، لیکن اس میں دو ایشوز ہیں۔ ایک تو بڑا اپنی کے سپورٹ بیس تک کنفائن ہے جو ان کا پلیا ہے، اور اس کو انہیں اپنے سپورٹ بیس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اور بڑی اپیل دینے کے لیے مین اسٹریم میڈیا کی بہرحال ضرورت رہتی ہے۔ دوسرا عام مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے عام موضوعات کے اوپر، مسائل کے اوپر جب ان کو اپنے پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے تو وہ ان کا اپنے میڈیا سے زیادہ، مین اسٹریم میڈیا زیادہ مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔
دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پیمرا کے حکم پر عمل درآمد کیسے کرتا ہے، لیکن عامر رانا کا کہنا ہے کہ ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ کشیدگی اور الٹرا نیشنلزم میں اضافے کے تناظر میں بعض حلقے یقیناً سوچتے ہوں گے کہ پاکستان کو بھی اس کا جواب ان جیسی تنظیموں کے ذریعے دینا چاہیے۔ پیمرا میں ابصار عالم کے بطور نئے سربراہ کی تعیناتی کے بعد کیا یہ ان کا پہلا سخت اقدام ہے؟ کچھ تجزیہ نگار اس سے متفق نہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ اقوام متحدہ کی جماعت الدعویٰ جیسی تنظیموں کے خلاف کارروائی کی قراردادوں پر عمل درآمد کا اصل وعدہ وزیر اعظم نواز شریف نے حالیہ دورہ امریکہ میں کیا ہوگا۔ اس تازہ حکومتی فیصلے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کون سی تنظیمیں کالعدم ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ابہام ابھی بھی موجود ہے. عامر رانا:
جو بین تنظیمیں ہیں ان کو ڈیل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی طریقہ ابھی تک متعارف نہیں کروایا، یہ شاید ہم ابھی اس کو کنسیو ہی نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے کہ مکمل طور پر بین کرتے ہیں اس کے تمام آپریشن، دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر ان کا کوئی چیریٹی ورک ہے اور فیاما کے کاموں کے اندر ہے تو ان کی ری انٹیگریشن کی جائے سوسائٹی کے اندر، وہ اس کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے. وہ یہاں پہ دونوں نہ ان کے پاس ایسے گروپس کو ڈیل کرنے کے لیے نہ کوئی ہارڈ اپروچ ہے، فریم ورک ہے، نہ ہی کوئی سافٹ ہے. تو یہ اس کا تعلق بھی اسی ہمارے جو امبینیوٹیز اور جو ابہام ہے اس سے متعلق ہے.
ان تنظیموں کی پبلسٹی پر تو پابندی عائد ہوگی لیکن سرگرمیوں پر نہیں. عامر رانا تسلیم کرتے ہیں کہ پمرا کے اعلان کے فوراً بعد وزیر داخلہ کی وضاحت کہ ان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ابہام میں اضافہ کرتا ہے. ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
ابہام ہے اور خاصا زوردار ابہام ہے. کالعدم تنظیموں کے کوریج پر پابندی ایک طرف، لیکن دوسری جانب خاموشی کے ساتھ انہیں کام کرنے دینا دوسری طرف. نیشنل ایکشن پلان کی کارروائی ایک طرف اور دوسری طرف ایسی کالعدم تنظیموں سے صرف نظر کر کے دوسری طرف کام کرنے دینا اس الجھن کو مزید الجھا رہا ہے. میں نے اس سلسلے میں مصنفہ، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے بات کی، پوچھا کہ اسے کیا کہیں گے آپ، دوہری پالیسی یا غیر واضح پالیسی؟
دیکھیے، یہ دوہری پالیسی ہے کیونکہ پیمرا نے یہ ایشو کیا اپنا بیان، لیکن ساتھ ہی منسٹری آف انٹیریئر نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ جی ہم نے کوئی ایسا ڈائریکٹیو نہیں دیا پیمرا کو. اور پیمرا کی، میرا نہیں خیال، وہاں سرکاری لوگ ہی ہیں، ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے کے یہ بوجھ جو ہے وہ اٹھائیں اور کہیں کہ ہم یہ روک رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ قصہ یوں ہے کہ چونکہ امریکہ اصرار کر رہا ہے کہ جی لشکر طیبہ کا کچھ کیجیے آپ، اور ہو یہ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ لشکر طیبہ کے حافظ سعید صاحب آپ کے انفارمیشن منسٹر بھی وہی ہیں، آپ کے فورن منسٹر بھی وہی ہیں، کم از کم فورن سیکرٹری تو ہیں، کیونکہ وہ ساری پالیسیز جو آپ کی ہیں کشمیر کی ہو یا کوئی اور ہو، اس پہ وہ آرام سے سوشل میڈیا پہ تو بہت بات کیا کرتے تھے. اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ہے کہ وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ جی نہ برا ہیئر نو ایول سی نو ایول، تو نہ برا دیکھو نہ برا سنو، برا رکھو اپنے پاس لیکن وہ نظر آنا بند ہو جائے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی ڈینجرس اپروچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یوں کر کے ان کا نمائش بند کی، ان کو بند نہیں کیا، تو پھر بہت سارے لوگوں کو جو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر ان کو بھی خطرہ ہوگا. کیونکہ پھر آپ کیا نیکسٹ سٹیپ اس کا یہ ہے کہ آپ ان کی آوازیں دبائیں گے.
ظاہر. اچھا، ایک خیال یہ ہے ڈاکٹر عائشہ کہ بیرونی دباؤ، خاص کر امریکی دباؤ کی وجہ سے کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی اور دوسری شدت پسندی جو ہیں ان کو کالعدم قرار دینے کی کارروائی دنیا کو دکھائی جا رہی ہے، مگر زمینی حقائق کی بنیاد جو ہے وہ یا وہ جو ہیں وہ بالکل برعکس ہیں. کیا دنیا یوں کہیے کہ امریکہ خود سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے؟
دیکھیے، بات یہ کہ یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، امریکہ بھی کھیلتا ہے، سب کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں، اور اس میں مخال میں بیچارے عوام جو ہے اور عام سادہ لوگ پستے ہیں. ایک طرف سے ظاہر ہے امریکہ کو چاہیے، ان کی مدد بھی چاہیے افغانستان کے سلسلے میں، تو وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ کنڈیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ بھائی نہیں، تم بالکل ان کو ماتوب کریں اور بہت زوروں سے ڈانٹیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے کرنے ہیں، اور لشکر طیبہ جو ہے وہ ہندوستان سے بڑھ کے ان کو یہ ہے، گمان ہے کہ یہ ان کا ذرا زیادہ پین اسلامسٹ وغیرہ اس قسم کا ایجنڈا ہے. لیکن بات یہ کہ یہ دو تین آرگنائزیشن ہیں جی جو بالکل اپنا برابر کام کر رہی ہیں، تو آپ ایک پردہ سا جو ہے اس پالیسی سے آپ ایک پردہ گرا رہے ہیں. کیونکہ ہوگا یہ کہ ظاہر ہے ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ تو اسی طرح رہے گی، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ملک بھر میں جب بھی نیچرل کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، فلڈ آتا ہے، ارتھ کویک آتا ہے، تو ہر جگہ آپ انہی کو لے کے پہنچتے ہیں اور انہی کے ساتھ، انہی تنظیموں کے ساتھ، چاہے فلاح انسانیت ہو، بلکہ پچھلے اسی سال پچھلی جو چھوٹی عید تھی اس پہ جیش محمد فاٹا سیکرٹیریٹ پشاور کے باہر کیمپ لگا کے آنکھوں کے سامنے وہ چندہ کلیکٹ کر جمع کر رہے تھے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ جہاد کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے, وہ کھلم کھلا وہ کسی ویلفیئر کے لیے بھی نہیں کر رہے تھے. سو یہ تنظیمیں ہیں. جب 16 دسمبر کا واقعہ ہوتا ہے تو 16 دسمبر کے بعد جیش محمد کا ایک بہت بڑا مدرسہ بہاولپور میں بن رہا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا, اب وہ ٹھکا ٹھک برابر اس پہ کام ہو رہا ہے. تو کچھ آرگنائزیشنز ہیں جس کی ایکٹیویٹی پہ کوئی پابندی نہیں, لیکن اس کے لیے آپ یہ شاید کر رہے ہیں کہ پردہ گرا رہے ہیں, جس میں آپ کو وہ جو جسے اس پالیسی کو یہ کہتے ہیں اوپیسٹی, مطلب یہ کہ کچھ پورا نظر نہیں آئے گا. آپ لوگ کہیں گے کہ جی دیکھیے, ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ کہیں گے دیکھو ہم آہستہ آہستہ اب ان کو پیچھے کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کہیں گے کہ نہیں دیکھیں نا ہم ان کو پیچھے کر رہے ہیں, ہمارے پورے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم ان کو بالکل ختم نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں یہ والا کھیل جو ہے کچھ دن ابھی کھیلا جائے گا.
بعض حلقے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چند شدت پسند تنظیمیں عملیت پسند ہیں, یعنی پریگمیٹک ہیں, لہذا ان کو بین الاقوامی پابندی کے باوجود کام کرنے دیا جائے یہاں پاکستان میں, تاکہ وہ ملکی سیاسی دھارے میں آ جائیں اور تشدد کو ترک کر دیں. کیا نیشنل ایکشن پلان میں ایسا سوچا گیا ہے یا یہ بہتر تاثر ہے؟
دیکھیے, ایک تو اس بات کو غور کریں کہ لشکر طیبہ کا جو بیس ہے وہ سلفی بیس ہے, اور یہ مسلم برادرہڈ نہیں ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں ہے یا ہوتی تھی. جس طرح اس کی سیاست تھی, ان کی سیاست نہیں ہے. جیش محمد, میں آپ کو جیش محمد والوں کا حال بتاؤں کہ ان سے بات ہوتی, کیونکہ جس علاقے میں وہ ہیں اس میں میں بھی ہوں, تو ان سے جب یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت ساری اور خرابیاں ہیں, نشہ بہت ہے, اس قسم کی اور علتیں بہت ہیں, تو آپ اس پہ کام کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جہاد ہمارا ایک مین پرپز ہے, ہم اس سے ہٹنا نہیں چاہتے. یہ آپ جتنی ان کی کچھ تنظیمیں ہیں, جتنی بھی آپ ان کی مین سٹریمنگ کرنے کی کوشش کریں گے, یہ آپ کو مین سٹریم کر لیں گے, ان کی مین سٹریمنگ نہیں ہوگی. یہ ایک بہت دقت طلب مسئلہ ہے. اور اس پہ دیکھیں, مسئلہ یہ کہ جو لوگ پریگمیٹک چیز کہہ رہے ہیں نا اس کو, کہ یہ پریگمیٹک ہیں, ان کی ظاہر ہے ان کی رائٹنگز میری بھی نظر سے گزری ہیں, بٹ یہ وہ ہیں جو کہ ایک خاص کہیں سے آنے والی پالیسی کو فالو کر کے یہ بات جماعت الدعویٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, یہ جماعت الدعویٰ پریگمیٹک نہیں ہے, یہ آپ کی ریاست پریگمیٹک ہے, جس کی ضرورت جماعت الدعویٰ شاید ہے, اور اس لیے اس کو بار بار لے کے آیا جاتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جی اچھے بچوں کی طرح آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ اپنا کام کیجیے گا, ہم اپنا کام کریں گے. تو اس وجہ سے خون ریزی ان کے درمیان نہیں ہوتی, ایک وجہ یہ ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ جی, بٹ بات یہ ہے کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے, کیونکہ ریڈیکلائزیشن جو ہے نا جی, جو کہ شدت پسندی ہے, میرے خیال میں جو وائلنس ہے نا وہ بڑا اچھی چیز ہے. وائلنس ہوتا ہے, میں مجھے پتا ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں کیوں کہہ رہی ہوں, اس لیے کہ وائلنس ہوتا ہے, چاہے وہ سیکٹیرین ہو چاہے کوئی ہو, تو آپ کو نظر آتے ہیں یہ لوگ. جو شدت پسندی ان کی ہے وہ اتنی پھیلی ہوئی ہے, اور جب آپ وائلنس نہیں ہوتا تو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوتے ہیں اور آپ کو دکھتے نہیں.
یہ تھی مصنفہ, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں طالبان مخالف امن کمیٹی کے سردار پر ہونے والے ایک بم حملے میں قبائلی مشیر ہلاک اور ان کے بیٹے سمیت 2 افراد زخمی ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورغزئی.
قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان مخالف امن کمیٹی کے سردار پر ہونے والے ایک بم حملے میں قبائلی مشر ہلاک اور ان کے بیٹے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پولیٹیکل انتظامیہ باجوڑ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ آج صبح صدر مقام خار تحصیل کی حدود میں ہوا. انہوں نے کہا کہ طالبان مخالف امن کمیٹی کے ایک اہم قبائلی سردار ملک محمد یونس صبح کے وقت گھر سے نکل کر کہیں جا رہے تھے کہ گولا شاہ کے علاقے میں ان کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ دھماکے میں قبائلی سردار ہلاک اور ان کے بیٹے سمیت 2 افراد زخمی ہوئے. مقامی لوگوں کے مطابق دھماکے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ مقتول قبائلی سردار کا شمار باجوڑی ایجنسی کے اہم مشران میں ہوتا تھا اور وہ اکثر اوقات شدت پسندوں کی کھل کر مخالفت کرتے تھے۔ باجوڑی ایجنسی میں گزشتہ چند ہفتوں سے حکومت کی حامی قبائلی مشران اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ ان حملوں کی وجہ سے حکومت کا ساتھ دینے والے قبائلی مشران اور امائدین میں ایک مرتبہ پھر سے شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں جنوبی ضلع ٹانک میں نامعلوم افراد نے مقامی صحافی زمان محسود کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا ہے، ذکر ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران، جس ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میں وزیر پانی اور بجلی۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عظیم رفیع کے ساتھ۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ آج کے دن کے کھیل میں پاکستانی بلے باز انگلینڈ کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے میں کامیاب رہے اور پاکستان نے اپنی دوسری اننگ میں آج اپنے کھیل کا اختتام 146 رنز پر کیا، جبکہ اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس طرح پاکستان کو انگلینڈ پر 74 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ آج کے کھیل کی خاص بات پاکستانی اوپنرز کی ذمہ دارانہ بیٹنگ رہی۔ محمد حفیظ اور اظہر علی کے درمیان 101 رنز کی پارٹنرشپ رہی، جبکہ محمد حفیظ نے اس ٹیسٹ سیریز میں اپنی تیسری نصف سینچری بھی بنا لی۔ انہوں نے 97 رنز اسکور کیے ہیں اور ناٹ آؤٹ ہیں، جبکہ اظہر علی 34 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ شعیب ملک آج بغیر کوئی رن بنائے جیمز اینڈرسن کی بال پر آؤٹ ہوئے، جبکہ یونس خان 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آج جب کھیل شروع ہوا تو انگلینڈ کی ٹیم نے چار کھلاڑیوں کے نقصان پر 222 رنز سے اپنی پہلی اننگ دوبارہ شروع کی۔ اسکور میں 4 رنز کے اضافے کے بعد ہی انگلش کھلاڑی جیمز ٹیلر راحت علی کی بال پر آؤٹ ہو گئے، جبکہ ان کے بعد جانی برسٹو بھی ذوالفقار بابر کا شکار بنے۔ پاکستان کی جانب سے شعیب ملک نے 4، یاسر شاہ نے 3، راحت علی نے 2 اور ذوالفقار بابر نے 1 وکٹ حاصل کی۔ اور فارمولا 1 کار ریسنگ میں 3 دفعہ عالمی چیمپئن رہنے والے برطانوی کار ریسر لوئس ہیملٹن نے مرسیڈیز پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے تیسری دفعہ عالمی چیمپئن بننے کے بعد سے مرسیڈیز ان کے حریف ریسر نکو روزبرگ کے ساتھ ضرورت سے زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کو ہونے والی میکسیکن گرانڈ پری ریس میں نکو روزبرگ نے لوئس ہیملٹن کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا، اور آسٹریلیا کی مشیل پین آسٹریلیا کی سب سے اعلیٰ درجے کی گھوڑوں کی ریس میلبرن کپ جیتنے والی پہلی خاتون گھڑ سوار بن گئی ہیں۔ اور فٹ بال میں چیلسی کے مڈ فیلڈر سیسک فابریگاس نے میڈیا کی جانب سے ان پر لگائے جانے والے ان الزامات کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ وہ چیلسی کے مینیجر خوزے مورینیو کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عظیم رفیع سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں۔ کیا قتل صحافی قتل صحافت ہے؟ احوال آنے کو ہے، اس کا پس منظر مقامی صحافی زمان محسود کو ہلاک کیا جانا ہے۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ خاص خاص خبروں کی ذمہ داری ہے آج
پاکستان میں پچھلے ہفتے آنے والے زلزلے سے متاثرہ علاقے چترال میں بارشوں اور برف باری کے بعد سردی میں اضافے سے زلزلہ زدگان کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے ضلع ٹانک میں پولیس کہتی ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے مقامی صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن زمان محسود کو فائرنگ کر کے مار ڈالا ہے۔ پاکستان کے ہی قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کے مطابق ایک بم حملے میں طالبان مخالف امن کمیٹی کے سربراہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر 10 منٹ بعد ایک بے وطن بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہے۔ برطانوی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ عرب ملک شام میں فضائی حملے شروع کرنے کے لیے پارلیمان سے اجازت لینے کا منصوبہ ترک کرے۔ روسی حکام نے مصر کی فضائی حدود میں جہاز کے حادثے میں مرنے والوں کی شناخت کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی ذمہ داری احمد رضا کی ہے اور انہی سے آپ نے خاص خاص خبروں کی سرخیاں بھی سنی۔ سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں نامعلوم افراد نے مقامی صحافی زمان محسود کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا ہے۔ پشاور سے تفصیل کے ساتھ ایک بار پھر رفعت اللہ اورکزئی۔
ٹانک پولیس کے اہلکاروں نے بتایا کہ مقامی صحافی زمان محسود اپنے گھر سے ٹانک کی جانب موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ راستے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ زمان محسود کو شدید زخمی حالت میں ڈسٹرکٹ ہسپتال ڈیرہ اسماعیل خان پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے مقامی صحافی فاروق محسود نے بتایا کہ ان کی میت اب ان کے آبائی علاقے میں پہنچا دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حملے کے بعد زمان محسود کے رشتہ دار اور ڈیرہ اسماعیل خان کے مقامی صحافی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ پولیس کے مطابق زمان محسود کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اور قتل کا دعویٰ بھی نامعلوم افراد پر کیا گیا ہے۔ زمان محسود کی عمر 35 سال تک تھی اور وہ گزشتہ 13 سالوں سے صحافت سے وابستہ تھے۔ مقتول صحافی روزنامہ امت، روزنامہ نئی بات اور ٹی وی چینل نیو کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنوبی وزیرستان میں انسانی حقوق کی تنظیم کے رکن کی حیثیت سے بھی کام کر رہے تھے۔ مرحوم زمان محسود نے پسماندگان میں بیوہ، 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے سوگوار چھوڑے ہیں۔ خیال رہے کہ صحافی کی ہلاکت کا یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب گزشتہ روز ہی اقوام متحدہ کی جانب سے صحافیوں کے خلاف بلا مواخذہ جرائم کے خاتمے کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا تھا۔ اس عالمی دن کے موقع کے حوالے سے عالمی صحافتی تنظیموں نے پاکستان کو صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ 1992 کے بعد سے پاکستان میں 56 صحافیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جن میں سے 94% مقدمات میں جرم بلا مواخذہ رہا، جبکہ 6% مقدمات میں جزوی انصاف فراہم کیا گیا۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
زمان محسود قبائلی علاقوں میں ہلاک کیے گئے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے علاقے میں کوآرڈینیٹر بھی تھے۔ میں نے ایچ آر سی پی کی چیئرپرسن زہرا یوسف سے اس سلسلے میں بات کی اور پوچھا کہ زمان محسود کو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے یا کیا خیال ہے آپ کا، وجہ کوئی اور ہے؟
دیکھیے، ابھی کہنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ واقعہ آج ہی ہوا ہے اور فی الحال پولیس نے کہا ہے کہ ان کو کچھ اطلاع نہیں ہے۔ اس وقت کہنا مشکل ہے، مگر ہماری جو تشویش یہ ہے کہ یہ چھٹے ہمارے ساتھی ہیں جن کو ہلاک کیا گیا ہے، اور باقیوں کے کیس میں تو بالکل واضح تھا کہ ان کو ان کی کام کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔
زہرا صاحبہ، پاکستان کا صحافیوں کے لیے شمار دنیا کے 5 سب سے خطرناک ملکوں میں ہوتا ہے، ایسے میں زمان محسود کا قتل کیا پیغام دے رہا ہے؟
دیکھیے، افسوس یہ ہے کہ کل ہی جو پورے دنیا نے وہ دن منایا کہ امپیونٹی کو ختم کرنا ہے، جرنلسٹ کی جو جان لے رہے ہیں ان کے لیے امپیونٹی ختم کرنا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس کے دوسرے ہی دن زمان محسود کی جان گئی، اور بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں ہماری گورنمنٹ اور اتھارٹیز سے یہی ڈیمانڈ ہے کہ اس میں بھی وہ امپیونٹی نہیں ہو، کیونکہ ہمارے جو 6 ساتھی جن کی جان لی گئی ہے ان کے لیے بھی کوئی سمجھ لیجیے نتیجے پہ نہیں پہنچی پولیس انویسٹیگیشن اتھارٹی، اور انصاف نہیں ملا کسی کیس میں بھی.
لیکن ذرا یوسف صاحبہ ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کی صحافتی تنظیموں کے بارے میں ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ اول تو یہ کمزور ہیں اور پھر اس پر طرفہ تماشا یہ کہ یہ تقسیم در تقسیم ہونے کی وجہ سے بذات خود غیر مؤثر ہوتی جا رہی ہیں.
بالکل
ان حالات میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے انسانی حقوق کا کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ کئی ایک صحافی اور وکلا HRCP کے لیے بھی تو کام کرتے ہیں.
جی ویسے کچھ تو کرتے ہیں مگر جب بھی ہم کو بلایا جاتا ہے کسی کنسلٹیشن کے لیے صحافیوں کے حفاظت کے حوالے سے یا کسی اور یا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے تو ہم بالکل جاتے ہیں, اپنی تجاویز بھی پیش کرتے ہیں اور ہماری سپورٹ بالکل ہے صحافیوں کے لیے. اور ہم ہر فورم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں صحافی بھی ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں, کیونکہ وہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ جو سچ ہے اس کو ریویل کریں اور حقیقت لوگوں کے سامنے لائیں.
یہ تھیں چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان محترمہ زہرا یوسف صاحبہ. پاکستان میں صحافیوں کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں مگر ان کی ہلاکتیں اور انہیں ہلاک کرنے والے تاحال گرفت میں نہیں ہیں. ہمارے نامہ نگار طاہر عمران گزشتہ روز اسلام آباد میں صحافیوں کی جانب سے منعقدہ احتجاج پر گئے. عجب تماشا تھا, دنیا احتجاج کر رہی تھی صحافیوں کی ہلاکت پر, اسلام آباد میں صحافی درجن بھر آئے ہوں گے لیکن شرم بہت بڑی مقدار میں وہاں پر آئی تھی. طاہر عمران نے روزنامہ ڈان کے صحافی عبد الشکور سے گفتگو کی اور پہلا سوال یہ کیا کہ صحافیوں میں دھڑے بندیاں کس کے لیے فائدہ مند ہیں؟ سر
پورے کا پورا اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ پورا اس طرح کا سسٹم ہے کہ اس میں کوئی ایک کسی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. یہاں آپ کی جوڈیشری بھی انوالو ہے, آپ کے جرنلسٹ بھی انوالو ہیں اور میں خود یہ سمجھتا ہوں, ہم نے کوشش کی. مثلا اس وقت میں سپریم کورٹ کا رپورٹر ہوں, میرے علم میں یہ بات ہے کہ حامد میر کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ تیار پڑی ہے, ٹھیک ہے. اب اس تک ہماری رسائی کا ایک یقیناً ایشو ہے لیکن اتنا بھی ہمیں معلوم ہے کہ اب اس کی نوک پلک درست کی جا رہی ہے اور اس میں کس کس سے آؤٹ پٹ ان پٹ لیا جا رہا ہے. جوڈیشری نے بظاہر تو دیکھیں چیف جسٹس سے زیادہ طاقتور کون ہوگا, وہ اس وقت سٹنگ چیف جسٹس ہیں. اگر وہ رپورٹ جاری نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ ہمارے سب کے لیے ایک لمحہ.
تو آپ کے خیال میں رکاوٹ کیا ہے اس میں, کون رکاوٹ؟
دیکھیے رکاوٹ ایک نہیں ہے, رکاوٹ مین پرائمری اگر ہم بالکل سیدھی بات کریں تو یقیناً وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپوز نہ, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے حوالے سے جن ایجنسیز کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں, ٹھیک ہے. براہ راست ان کے بھائی نے آ کے ٹی وی پہ ایک جرنیل کا نام لیا جو کہ ایک خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے. اس کے بعد اس چینل کے ساتھ کیا ہوا وہ ایگزامپل دیکھنے کے بعد مجھے بتائیے طاہر صاحب کون جرت کرے گا کہ جو اٹھ کے اس طرح کی بات کرے گا. اور پھر حامد میر کے ساتھ کیا ہوا, اب آپ اس وقت سے پہلے کے پروگرام اب حامد میر کے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو ڈسٹ از سیٹل ڈاؤن. انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ وہ جو چاہتے ہیں دیکھیں نا, چند اشفتہ سر لوگ میں کہوں گا یہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ فیملیز کو لوگوں کی اتنی تھریٹ ہیں, اتنے سارا ایک پورا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک خوف کا ایک ماحول قائم کیا گیا ہوا ہے. تو کچھ ایگزامپل سیٹ کی گئی ہیں اور انفارچونیٹلی وہ اس میں سکسیس رہے ہیں. مثلاً ایک ٹی وی کا بری طرح سے بند کر دینا جو آج بھی زخموں سے چور چور ہے, باقیوں کو گدھوں کی طرح اس کے اوپر مسلط کر لینا اور پھر کوئی بھی ایون کوئی بھی کہیں سے بات انسنسرڈ چلی جائے تو اس شخص کو ایک ایگزامپل بنایا جاتا ہے. حامد میر کی لائف کے بارے میں آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان کے پروگرام اس طرح کی جان یا وہ جو چیز تھی وہ نہیں ہوتی.
اس پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو چینلز ہیں یہ سیٹھوں کے بزنس انٹرسٹ ہیں ان کے, تو کیا صحافی ایک سیٹھ کے لیے اپنی جو لائبلٹیز ہیں وہ بیچ دیتا ہے؟
دیکھیں آپ کی بالکل اب صحافی کی بھی آپ دیکھیے انفارچونیٹ اگین میں کہوں گا کہ ایک تعریف جن کی یہاں اینکرس کی بات کی جا رہی ہے آپ اٹھا کر دیکھیے چند گنتیوں انگلی بھی آپ گن سکتے ہوں گے, دو تین کے علاوہ کوئی اس طرح کے جرنلسٹ کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا. اور جو کرتے تھے ان میں سے کچھ نے تو بڑی کلیئر لائن لی ہوئی ہے, وہ ان طاقتوں کے ساتھ ہیں کیونکہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا رپورٹر یا صحافی وہ ہے جس کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں. ان کے بہت زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو نہ صرف پیسے کی صورت میں تنخواہ کی صورت میں سیٹھ کے ساتھ وابستہ ہیں بلکہ اس سے ہٹ کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کی غیر نصابی بھی بہت سارے معاملات ہیں جو مختلف اداروں کے ساتھ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی, دوسرا اب انفارچونیٹلی اس طرح کی آپ دیکھیے کہ ہماری ایک بڑا بلیم ہماری یونینز کے اوپر بھی جاتا ہے, کیا کر رہی ہیں, اسپلٹ ہوئی ہیں. جب آپ کو کوئی بیکنگ نظر نہیں آ رہی ہوگی تو مجھے بتائیں کون آواز اٹھائے.
تو یہ یونینز کا پھر فائدہ کیا ہے، یعنی کہ صرف پلاٹس لینے کے لیے یونینز ہیں؟
جی بالکل، یہ ریسنٹلی ایک فینومینا ہے، نہ صرف پلاٹ لینے کے لیے بلکہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کی وہ گورنمنٹ کی سپورٹ میں کیمپ لگا لیتے ہیں، جمہور کیمپ یہاں پر چلتا رہا ہے، جب وہاں پر ایک وہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ اگر کسی فورم پہ ان کو بلایا جاتا ہے بلائیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے جمہور کیمپ لگا کے یہاں پریس کلب کے باہر ایک کیمپ لگا رہا ہے، جو نام نہاد پی ایف ڈی تھی اس کے ایک پریزیڈنٹ لگا کر یہاں بیٹھے ہوتے، اس جمہور کیمپ کے بارے میں اگر ہم خود آپ والی بات ہے اگین انویسٹیگیشن کی بات آپ انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو فوراً پتا چلے گا کہ وہ جمہور کیمپ کوئی اپنے اس پر نہیں بلکہ کچھ قوتوں کو کہنے کے اوپر لگایا گیا تھا جو کہ شاید گورنمنٹ میں کسی لیول کے اوپر تھی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ خرابی ایک جگہ پہ نہیں ہے، بہت ساری خرابی ہے، لیکن اگین میں کہوں گا کہ ایز اے جرنلسٹ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پھر ریکٹیفائی کرنے کی۔
یہ تھے روزنامہ ڈان کے صحافی عبدالشکور جو ہمارے نام نگار طاہر عمران سے بات کر رہے تھے۔ ادھر کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ کے ایک واقعے میں شیعہ رہنما کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے تفصیل کے ساتھ محمد کاظم۔
دو افراد میں سے ایک کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ شہر میں جان محمد روڈ پر پیش آیا۔ انڈسٹریل پولیس اسٹیشن کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ ہلاک ہونے والا شخص میکینک تھا۔ وہ صبح جان محمد روڈ پر واقع اپنے گیراج کی جانب جا رہا تھا کہ ایک موٹر سائیکل پر سوار دو نامعلوم افراد نے اس پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوا۔ اہلکار نے بتایا کہ حملہ واروں نے اسے چھ گولیاں ماری تھی۔ دونوں حملہ ور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے شخص کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی اور اس کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا۔ اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے، تاہم پولیس اہلکار نے ابتدائی تحقیق کے حوالے سے بتایا کہ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے۔ کوئٹہ شہر میں بدامنی کے دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں، تاہم مقام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں ان میں بڑی حد تک کمی آئی ہے۔ دوسرے شخص کی ہلاکت کا واقعہ ضلع کلات میں پیش آیا۔ کلات انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق اس شخص کو نامعلوم افراد نے ضلع قلعہ کے منگیچر میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ دوسری جانب بلوچ ینگ ٹائیگرز نے کوئٹہ کے قریب ضلع مستونگ قلعہ کے سپلنجی میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس حملے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
آئیے شارجہ چلتے ہیں، وہاں پاکستان انگلینڈ سے تیسرا ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہے، تیسرا ہی دن تھا اور اس وقت براہ راست سیربین میں شامل ہو رہے ہیں ہمارے چیف اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور۔ عبدالرشید شکور، آج تیسرا دن تھا، کس پر کیا بیتی، کیا ہوا؟
جی، پاکستان نے اپنی اننگز جو ہے وہ کھیلنے شروع کی ہے، 146 رنز بنائے ہیں، اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں۔ دوسری اننگز میں محمد حفیظ کھیل رہے ہیں 97 رنز پر، 9 چوکے اور 3 چھکے لگا کر، تو اس طرح پاکستان کی جو برتری ہے وہ 74 رنز کی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم 306 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی اپنی پہلی اننگز میں، جیمز ٹیلر نے 76 رنز اسکور کیے تھے اور شعیب ملک نے 4 وکٹ حاصل کی تھی، تو انگلینڈ کو پہلی اننگز میں 72 رنز کی برتری حاصل ہوئی تھی، جسے پاکستان نے اب اپنی طرف کر لیا ہے اور پاکستان کی سبقت اب 74 رنز کی ہو گئی ہے۔
اچھا، آج کے کھیل کی خاص بات آپ کیا کہیں گے، پچ، فیلڈنگ، بیٹنگ؟
بیٹنگ نمایاں رہی ہے انگلینڈ کی طرف سے، جیمز ٹیلر نے 76 رنز کی، کیونکہ وہ 74 رنز پر کھیل رہے تھے گزشتہ روز اور آج صرف 2 رنز کے اضافے پر آؤٹ ہوئے، لیکن بہت ہی عمدہ اننگز کھیلی ہے انہوں نے۔ اور جب پاکستان کی بیٹنگ آئی ہے تو محمد حفیظ نے بھی بہت ہی اچھی اننگز کھیلی ہے، 97 رنز پر وہ ناٹ آؤٹ ہیں، اپنی نویں سینچری سے صرف 3 رنز دور ہیں، تو یہ دو ایسی قابل ذکر پرفارمنس رہی ہیں۔ جبکہ بالنگ میں شعیب ملک نے اپنے کریئر کی بہترین بالنگ کی ہے اور 33 رنز دے کر انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی، تو یہ 3 کھلاڑی تھے جو آج نمایاں رہے ہیں فیلڈ میں۔
اچھا، میچ کی سمت متعین ہوئی یا نہیں، کس رخ پر یہ میچ جاتا نظر آ رہا ہے؟
پاکستان کے لیے اب کل کا جو دن ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، پاکستان کی ٹیم کی برتری صرف 74 رنز کی ہوئی ہے اور اس کی 7 وکٹیں باقی ہیں، محمد حفیظ کریز پر ہیں، کپتان مصباح الحق نے آنا ہے، اسد شفیق، سرفراز احمد، تو ان کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوگی کہ اگر پاکستان کو یہ میچ جیتنا ہے اور سیریز اپنے نام کرنی ہے تو پاکستان کو 350 رنز تک جا کر پھر وہ پاکستان کی ٹیم پوزیشن میں ہوگی کہ اس میچ کو محفوظ رکھ سکے۔
میں سوال پوچھ رہا ہوں، 30 سیکنڈ میں مجھے جواب چاہیے۔ درش شکر، یہ تو ذکر ہوا ٹیسٹ میچ کا، پاکستان کی ون ڈے ٹیم کا بھی تو اعلان ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ سنا یونس خان کی ون ڈے ٹیم میں شمولیت پر سلیکٹرز اور ٹیم مینجمنٹ میں اتفاق نہیں ہے؟
بالکل نہیں ہے. سلیکٹرز چاہ رہے ہیں کہ یونس خان کو ان کی ٹیسٹ کی پرفارمنس پر ون ڈے میں شامل کیا جائے, جبکہ جو ٹیم کے کپتان ہیں اظہر علی, ون ڈے کپتان اور کوچ وقار یونس, ان کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اب نوجوان کھلاڑیوں پر انحصار کرنا چاہیے. اور یونس خان نے جتنی کرکٹ تھی وہ ٹیسٹ کرکٹ میں وہ کھیل رہے ہیں, لیکن اب ون ڈے میں ان کی جگہ نہیں بنتی, ان کے آنے سے ٹیم کا کمبینیشن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو لیکن جو ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ سلیکٹرز جو ہیں وہ مان نہیں رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یونس خان ٹیم میں ہوں گے.
عبدالرشید شکور, بہت بہت شکریہ. اور اسی ٹیسٹ میچ میں ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے شعیب ملک سے پوچھا کہ بھیا ٹیسٹ ٹیم میں پانچ سال بعد واپسی ہوئی, یہ ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیوں فرمایا؟
کھیل سکتا تھا میں, بٹ یہ ہے کہ یہ رائٹ ٹائم ہے کہ مجھے اس فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لینا چاہیے. فوکس کرنا چاہتا ہوں میں, 2019 والا ورلڈ کپ ہے اس کو کھیلنا چاہتا ہوں میں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور پلس یہ ٹیم ایسی ہے, ٹیسٹ ٹیم جو ہماری اسٹیبلشڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ٹو فارمیٹس, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جگہ پہ اگر ایک دو ینگسٹرز آئیں گے وہ جلدی گروم ہو سکیں گے.
یہ تھے شعیب ملک جو ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور سے شارجہ میں بات کر رہے تھے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے, ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی ہوں بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میرا سوال یہ ہے, پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین, آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
بھارت میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری پر بحث تیز ہو چلی ہے, ساتھ ہی ان ممتاز شخصیات کی فہرست بھی دن بدن طویل ہو رہی ہے جنہوں نے حکومت کی خاموشی پر ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے اپنے اعزازات احتجاجاً واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آج دہلی میں حزب اختلاف کانگریس نے ایک مارچ کا اہتمام کیا اور صدر جمہوریہ کو ایک میمورینڈم پیش کیا جس میں موجودہ کشیدہ ماحول پر تشویش ظاہر کی گئی. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
ملک تیزی سے دو خیموں میں تقسیم ہو رہا ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ ایک منظم انداز میں معاشرے کو بانٹا جا رہا ہے. اظہار خیال کی آزادی خطرے میں ہے اور اقلیتوں میں خوف کا احساس بڑھ رہا ہے. دوسری طرف وزیراعظم نریندر مودی, حکمراں بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں جن کا کہنا ہے کہ سب ٹھیک ہے, بس کچھ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے سازش کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کی فہرست بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے جنہیں موجودہ حالات پر تشویش یا بے چینی ہے. ان میں شامل ہونے والا تازہ ترین نام بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کا ہے, جو ایک غیر معمولی بات ہے کیونکہ فلم اسٹار اکثر تنازعات سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں.
And if there's intolerance in the country because of religion, we are taking away every forward step the nation is taking.
کانگریس کی مارچ میں آج پارٹی کی صدر سونیا گاندھی, نائب صدر راہل گاندھی اور سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ سمیت پارٹی کے سبھی بڑے رہنما شامل تھے. انہوں نے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملاقات کی, جو خود گزشتہ چند ہفتوں میں تین مرتبہ امن اور بھائی چارے کا پیغام دے چکے ہیں. سونیا گاندھی,
کانگریس پارٹی ایسی شکتیوں سے پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرے گی, لڑے گی, مقابلہ کرے گی. ماننیہ راشٹرپتی جی نے اپنے وچار پرکٹ کیے ہیں, لیکن پردھان منتری جی خاموش رہیں, جو اس بات کو صاف طور پر درشاتا ہے کہ ان کی ان سب گھٹناؤں سے سہمتی ہے.
بی جے پی کا موقف ہے کہ کانگریس کے دور اقتدار میں ہزاروں سکھوں کا قتل عام ہوا تھا, لہٰذا اسے حکومت پر تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. وزیر خزانہ ارون جیٹلی کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں سب ٹھیک ہے اور احتجاج کرنے والے ادیب, مورخین, فلم ساز, اداکار, موسیقار اور دوسرے فنکار ایک قسم کی نظریاتی عدم رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں.
دیش میں پورن شانتی ہے, سدبھاؤ کی بھاونا, سدبھاؤ کا ماحول ہے, और इस देश ये कभी देश इंटॉलरेंट रहा नहीं है और कभी रहेगा नहीं, और इसलिए राजनीतिक कारणों से इस विषय को उठाने का कोई लाभ नहीं है।
अदम रवादारी पर बहस उत्तर प्रदेश के गांव में एक मुसलमान के कत्ल के बाद शुरू हुई थी, जिसे उसी के गांव के लोगों ने गाय का गोश्त खाने के शुबे में हलाक कर दिया था। इसके बाद कुछ वजीर आजम की खामोशी और कुछ वफाकी वुजरा के बयान की वजह से तलखी बढ़ती चली गई। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
एक समंदरी तूफान यमन का रुख कर रहा है, बल्कि कहिए कि वहां कर चुका है, कि जिसके नतीजे में तेज हवाएं चली हैं, शदीद बारिशें हुई हैं। यमन में ऐसे समंदरी तूफान बहुत कम आते हैं। तफसील के साथ ज़हीरुद्दीन बाबर।
गुज़िश्ता रोज से यमन की जानिब बढ़ने वाले चपाला नामी समंदरी तूफान के बाइस चलने वाली हवाओं की इब्तदा में रफ्तार 240 किलोमीटर फी घंटा बताई गई। आज जबकि चपाला जनूबी साहिली शहर मुकल्ला तक पहुंचा है, तो इसका जोर टूट गया है। इसके साथ चलने वाली हवा की रफ्तार तकरीबन 150 किलोमीटर फी घंटा तक रह गई है। इसके बावजूद हुकाम का कहना है कि दो दिनों में मुतासरा इलाकों में 500 मिलीमीटर से जायद बारिश मुतवक्के है, जो यमन की सालाना औसत से 10 गुना ज्यादा बारिश होगी। मुतासरा साहिली शहर मुकल्ला अलकायदा के कब्जे में है और नामा निगारों का कहना है कि वहां इस आफत की तबाही से निमटने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। इंटरनेट पर वहां से आने वाली तस्वीर और वीडियोज में देखा जा सकता है कि मुकल्ला की सड़कें और गलियां जेरे आब आ चुकी हैं। इतलात हैं कि समंदर में पानी की सतह 9 मीटर तक बुलंद हो गई है और मुकल्ला की साहिली पट्टी डूब चुकी है। चपाला को दहाइयों बाद यमन में आने वाला सबसे ताकतवर समंदरी तूफान करार दिया जा रहा है। मुकल्ला से टकराने से पहले चपाला ने यमन के दूर दराज के जजीरे सकोत्रा से तबाही फैलाना शुरू की, जहां एक शख्स की मौत हुई। जजीरे के बेशतर मुतासरीन ने स्कूलों और गारों में पनाह ले रखी है। बुहेरा अरब के इस यमनी जजीरे की आबादी 50,000 के लगभग है और उनकी अपनी जबान है। इस जजीरे पर ऐसे नायाब पौधे हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। हुकाम का कहना है कि सकोत्रा जजीरे में सैकड़ों मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है, जो मकामी सतह पर मुयस्सर नहीं।
ये तफसील आपके लिए हमारे साथी ज़हीरुद्दीन बाबर ने तैयार की थी। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कहा है कि मुल्क में कानून पर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार है और हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि इस मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करे। उन्होंने कहा कि ऐसे उम्दा कानून बनाने का कोई फायदा नहीं जिस पर अमल दरामद करने वाले इदारे गैर मुअस्सर हैं। इस्लामाबाद से तफसील के साथ शहजाद मलिक।
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने मुल्क में फौरी और सस्ते इंसाफ के मौजू पर ऐवान बाला यानी सेनेट के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में इदारों के पास अपनी कारकर्दगी जांचने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से इदारे अपनी कारकर्दगी दिखाने में इसलिए भी नाकाम रहते हैं क्योंकि वहां पर इंतजामी और तकनीकी महारत के फुकदान के साथ साथ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और बदउनवानी जैसे मुहरकात भी शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और बाज मौकों पर अदम मसावात की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ना चाहते हुए भी इंतजामी मामलात में मुदाखलत करना पड़ती है।
बेहतर होता है कि हुकूमत खुद इस अमल की रहबरी करे, लेकिन अगर नाकिस अमल दरामद और कमजोर नज्म नस्क हो तो सूरत हाल की संगीनी को सामने रखते हुए अदलिया को इंतजामी उमूर में मुदाखलत करना पड़ती है। इस बिना पर लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एयानत के लिए आगे आना पड़ा ताकि ऐसे मामलात का जायजा लिया जाए, इंतजामी असलाहत पर तबादला ख्याल हो और बाद अज़ा इन पर अमल दरामद को मुमकिन बनाया जा सके।
चीफ जस्टिस का कहना था कि कवानीन पर अमल दरामद में कमजोरी की वजह से रियासत का तश्कील करदा इंसाफ का निज़ाम मुआशरे में जन्म लेने वाले तनाज़ात का सिर्फ 20% हिस्सा ही निपटाने की सलाहियत रखता है, जबकि बाकी 80% तनाजात के तस्फीये जिरगे और पंचायत जैसे गैर मुनज्जम और बेजाबता ज़राए से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल न सिर्फ निज़ाम कानून से बड़े पैमाने पर दूरी की अक्कास है, बल्कि यह रियासत समाज और अवाम के दरमियान बढ़ते हुए फासलों का सबब भी है। जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कहा कि रियासत की तरफ से अपने पेशतर शहरियों को इंसाफ की अदम फरहमी, खुद रियासत की नाकामी और रियासती इदारों के कयाम पर सवालिया निशान लगा देती है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کے ساتھ ساتھ بعض علاقوں میں ریاستی گرفت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت اور پارلیمنٹ کو نظام کے نقائص دور کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنا ہوگا تاکہ لوگوں میں پیدا ہونے والے عدم مساوات کے تاثر کو ختم کیا جا سکے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ برس 3 نومبر کو فوج نے چیک پوائنٹ کے قریب ایک کار پر فائرنگ کی جس میں 2 کم سن نوجوان برہان اور معراج ہلاک ہوئے تھے۔ عوامی مظاہروں کے بیچ فوج نے دعویٰ کیا کہ ایک افسر سمیت 9 قصورواروں کا کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ سال بیت گیا، آج بھی متاثرہ خاندان انصاف کی دہائی دے رہے ہیں۔ سری نگر سے تفصیل کے ساتھ ریاض مسرور۔
ایک سال گزرنے کے بعد بھی اس واردات کے متاثرین کہتے ہیں کہ پولیس، فوج، ریاستی حکومت یا دلی میں نریندر مودی کی حکومت پر سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ 15 سالہ برہان کے والد محمد یوسف ڈار کہتے ہیں کہ انصاف تو دور کی بات ہے، انہیں اپنے بیٹے کی سرکاری فائل بنانے کے لیے بھی رشوت دینے پر مجبور کیا گیا۔
جب یہ کیس لٹ گیا، وہ اخبار میں نکالا، ہمارے 9 آدمی نکالا، اس میں یہ ملزم ہے، ان کو کورٹ مرزم، مگر ہم کو پتا نہیں وہ کدھر ہے، وہ 9 آدمی کون سا ہے، کہاں ہے، دکھایا کبھی نہیں دکھایا، وہ گھر میں ہے، ڈیوٹی پر ہے، کہاں ہے یہ پتا نہیں ہے ہم کو، نہ کسی نے فوجی کے پاس گیا۔ ایک دفعہ ہم نے سوچا ان کے ساتھ ملے گا، مگر گیٹ تک نہیں کھولا، گیٹ کے اندر نہیں چھوڑا ہم کو۔ اس کا نہ پتھر ہاتھ میں ہے، نہ بندوق ہاتھ میں ہے، اگر ملٹن نکل گیا تو وہ کوئی بات نہیں، مگر یہ بےچارا پٹ رہا ہے، اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ سب اٹھ گیا، ہندوستان گورنمنٹ بھی اور ادھر گورنمنٹ کے پاس، وہ سارا بھروسہ ہم کو اٹھ گیا۔
اس واقعے میں مارے گئے ایک اور نوجوان معراج الدین کی بہن کہتی ہیں کہ انصاف حاصل کرنا اب ان کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔
جو ہمارا بھائی جو شہید ہوا تھا معراج، تو انہوں نے آرمی نے جو ہمارے ساتھ کمپنسیشن کیا تھا 10 لاکھ روپے، لیکن ہم نے وہ بھی ریجیکٹ کیا، آج تک ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملا ان کی طرف سے، انہوں نے بولا تھا جاب کے لیے یا پھر پیسے دینے کے لیے، لیکن ہم نے وہ بھی ریجیکٹ کیا، ہمیں صرف انصاف چاہیے، جو ہم چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف چاہیے۔
کشمیر میں ایسی وارداتوں کے لیے کورٹ مارشل کے مبہم اعلان سے متاثرین مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ قصوروار فوجیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے اور سول کورٹ میں ان پر مقدمہ چلایا جائے، لیکن یہاں پر نافذ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے سخت فوجی قانون کی روح سے قصوروار فوجیوں کا قانونی مواخذہ ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوگام واقعے کے متاثرین مکمل انصاف کی امید نہیں رکھتے۔ قابل ذکر ہے کہ اس سال جولائی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ جاری کی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اسے زیادتیوں کی 1500 سے زائد شکایات موصول ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے صرف 54 درست مان کر 129 فوجیوں کے خلاف کورٹ مارشل کا اعلان کیا گیا، لیکن سزا یافتہ فوجیوں کے نام کبھی بھی مشتہر نہیں کیے گئے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
کچھ سیکنڈ بچے ہیں، میں نے سوچا کہ اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر جاؤں کہ آج، اچھا یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ 24 گھنٹے جاگتی رہتی ہے، سوتی ہی نہیں، تو ریڈیو نہیں چل رہا، ٹیلی ویژن نہیں آ رہا، لیکن آپ کو تازہ ترین خبریں چاہیے، bbcurdu.com اور کس کے لیے، اسی کے لیے تو ہے۔ اس وقت bbcurdu.com لیڈ کر رہی ہے پاکستان کے چیف جسٹس کے اس بیان سے کہ ادارے غیر مؤثر ہوں تو عمدہ قوانین کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہزاد ملک کی تھی یہ رپورٹ، جس میں اپنے چیف جسٹس کی آواز سمیت پورا ماجرا بھی سنا۔ امریکہ نے کہا ہے، یہ پہلے نمبر کی خبر ہے bbcurdu.com پر، دوسرے نمبر پر ہے امریکی جہازوں کا جنوبی بحیرہ چین سے گزرتے رہنا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم وہاں سے گزرا کریں گے اور اس قسم کے آپریشن سے کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ واضح ہے کہ چین نے کہا ہے کہ یہ جزیرہ اور اس کا علاقائی پانی چین کا ہے، احتیاط برتیں ہیں۔ امریکہ نے اس کو سنی انسنی کے مانند اپنا یہ بیان دیا ہے۔ اور دوسرے اور تیسرے نمبر پر ویسے خبر کہیں گیتا واپس جانے کی بات نہ کرنے لگے، سلمان خان کا بیان ہے، اس کی تفصیل میں نے نہیں پڑھی ہے، لیکن پورا ماجرا ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اور عبدالرشید شکور کو آپ نے سنا کہ پاکستان نے 72 رنز کا خسارہ 74 رنز کی برتری میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ شارجہ کے میچ کا احوال تھا، اور یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے رابن شروڈر، اور میں حسب معمول اپنی ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن خبروں کی ذمہ داری آج احمد رضا کی ہے، اور میرے ایڈیٹر نے بڑا تگڑا نام ان کا مجھے یاد دلایا ہے، تو سنیے احمد رضا سے خبروں کی سرخیاں۔
پا
پاکستان میں پچھلے ہفتے آنے والے زلزلے سے متاثرہ علاقے چترال میں بارشوں اور برف باری کے بعد سردی میں اضافے سے زلزلہ زدگان کی مشکلات کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ پاکستان کے ضلع ٹانک میں پولیس کہتی ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے مقامی صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن زمان محسود کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ہی حکام کے مطابق ایک بم حملے میں طالبان مخالف امن کمیٹی کے سربراہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہر 10 منٹ بعد ایک بے وطن بچہ پیدا ہوتا ہے۔ برطانوی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ عرب ملک شام میں فضائی حملے شروع کرنے کے لیے پارلیمان سے اجازت لینے کا منصوبہ ترک کرے، اور بھارت میں حزب اختلاف کے سینئر سیاستدانوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی مذہبی عدم برداشت کے خلاف دلی میں ایوان صدر تک مارچ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔